نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالی نے دو مختلف چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. ایک ہے حکم کا ماننا اور دوسرا ہے جو وہ چاہے اس کا اتباع کرنا. حکم کا ماننا ایک الگ بات ہے اور مرضی کا چاہنا ایک الگ بات ہے. پہلے مرحلے میں انسان کا نفع اور نقصان دونوں چیزیں وابستہ ہے، اور دوسرے مرحلے میں فائدے کا پہنچنا ہے ہر حال میں. پہلے مرحلے میں عقل کا غلبہ ہے، اور عقل اپنے وجود کو اور جو وجود کے اثرات ہیں، تنقید اور تعریف، اس کے ماننے کو منوانے کو بہت زور لگاتی ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے محبت کا، اور وہ جب انسان کا تعلق اللہ کے علاوہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ احکامات کی بجائے مرضی، خوشی، رضا، اس کے چاہنے کے اور نہ چاہنے کے تقاضوں پر عمل کرنے لگتا ہے. اور پہلی صورت میں صحو کا غلبہ رہتا ہے، اور دوسری صورت میں استغراق پیدا ہوتا ہے. ان تمام احوال میں ترقی وجود کے شعور سے آتی ہے، اور وجود کی حقیقت جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں حقیقی وجود کسی کا نہیں ہے. وجود مادے کو مانگتا ہے، اور مادے کی اصل مالک کی مرضی پر موقوف ہے. جب اس نے ہی نہیں چاہا تو کائنات میں اس کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے. نماز میں بار بار یہ آتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو بڑا خود تقابل کے لیے چھوٹے کے وجود کو مانے گا تو بڑا ہوگا. کائنات میں چھوٹائی اور بڑائی یہ اسی وقت متحقق ہوتی ہے جب یہ طے کیا جائے کہ یہ چیز اتنی ہے اور یہ چیز اتنی ہے, یہ ہے اور وہ ہے, اور تقابل کیا جائے کہ یہ چیز 10 گز کپڑا ہے اور یہ چیز 50 گز ہے, اور اس تقابل میں اور اتنا اور جتنا اور یہ اور وہ, یہ سب چیزیں کسی نہ کسی وجود کا پتہ دیتی ہیں. لیکن آپ غور کریں تو یہ وجود اس کی اصل کیا ہے؟ مثلاً ایک گھر ہے تو یہ گھر کیا چیز ہے؟ یہ انہی متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے جو بکھرے پڑے تھے. گدھے پہ اینٹیں لاد دیں, اس نے لا کر گرا دیں, خچر پہ ریت لاد دی, اس نے لا کر گرا دی. تو گرانے والا جو تھا اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ ترتیب سے گرائے, ریت ہے تو کسی دائرے چکور کی شکل میں گرائے, وہ بس پلٹا کر چلا گیا. یا وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور مزدور نے اسے پلٹ دیا. تو یہ جو بغیر ترتیب کے 4 اینٹیں وہاں اور 15 وہاں, یہ سب بتاتی ہیں کہ یہ جس نے بھی پلٹا اور پلٹایا ہے وہ ایک تو جاہل ہے, اور یہ سب پلٹانا اس سے پتا چلتا ہے کہ احمق ہے. یہی ہوا, علم ہوتا تو کچھ سوچتا اور عقل ہوتی تو ترتیب بھی آ جاتی, کوئی ڈھنگ آتا. کیونکہ عقل مند آدمی کے کام بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتے. پھر انجینئر آ گیا, یہی میٹیریل ہے, یہی اینٹیں ہیں, ریت ہے, چونکہ اسے علم ہے اور عقل ہے تو اس نے انہی چیزوں کو جوڑ کر ایک کمرہ بنا دیا, گھر بنا دیا, کوٹھی بنا دی. تو وہ جو بغیر ترتیب کے تھا, کوئی وجود نہیں تھا, اس نے ترتیب لے آئی اور ترتیب سے وجود نے ظہور پایا. لیکن دیکھا جائے تو اس وجود کا خود اپنا کیا وجود ہے؟ یہ تو متفرق اجزاء کو عقل اور علم کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے بس. یہ جتنا چھوٹائی اور بڑائی, اتنا اور جتنا, ان میں جتنی بھی اشیاء آتی ہیں یہ سارے کا سارا وجود 3 اجزاء پر مشتمل ہے. ایک اس کی چوڑائی, ایک اس کی لمبائی, اور ایک اس کا گہرا ہونا. بس اسی سے سمت بنے گی کہ یہ وجود ہے، یہ اس کا دائیں طرف ہے، اس کا بائیں طرف ہے. اب یہ جو جہتیں اور سمتیں قائم ہیں یہ نسبت اور تناسب سے ہیں. وہی چیز آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اور آئینے میں دیکھیں تو بائیں ہاتھ پہ، چہرہ سامنے کی طرف ہے تو بایاں ہاتھ ہے، کوئی چیز ادھر پڑی ہوئی ہے اور پلٹ جائیں پورا اور چہرہ ادھر کر دیں تو ہی چیز دائیں ہاتھ پہ آ جائے. سمتیں ہی ہیں نا، اور جہاں پہنچ کے سمت ختم ہو جائے اور جہاں پہنچ کے یہ اتنا اور جتنا، یہ اور وہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، اور تم جدھر بھی چہرہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کو پاؤ. ہے یہ دشوار بات کہ سمتیں اپنا وجود کھو دیں، رنگ اپنا وجود کھو دیں. آدمی دیکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے جتنی بھی شرائط ہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے موجود ہو، چیز مناسب فاصلے پر ہو، مناسب فاصلہ نہ ہو اور قرب قریب ہو، بالکل آنکھ کے ساتھ لے جا کر لگا دیں تو کچھ نظر نہیں، بعد بعید ہو، بہت دور نہیں نظر آئے گی، تو فاصلہ مناسب نکلا، نظر ٹھیک ہے، فاصلہ مناسب ہے. چیز سامنے ہو سمت بھی درست ہو، یا پھر وہ سامنے کے حکم میں ہو. سامنے چیز ہوتی ہے آدمی دیکھتا ہے، چیز سامنے نہیں ہوتی تو بھی دیکھتا ہے، آئینہ ہے اس میں عکس پڑ رہا ہے، سامنے لگا ہوا ہے، پیچھے سے کوئی آدمی آیا، اب نہ نظر ہے پیچھے اور نہ ہی وہ جو آدمی آ رہا ہے وہ سامنے ہے، تو وہ آئینے میں جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سامنے کے حکم میں ہے، سامنے نہیں، عکس ہے نا. اسی پہ اہل تشیع نے اور معتزلہ نے انکار کیا. وہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اہل سنہ کہتے ہیں کہ ساری شرائط دیکھنے کی مفقود ہوں، کوئی بھی شرط دیکھنے کی نہ ہو، پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے. نہ وہ چیز سامنے، نہ آنکھ ہے، نہ نظر ہے، نہ وہ شے ہے حتیٰ کہ موجود، اور وہ بڑی قریب کی مثال لائے. وہ کہتے ہیں خواب نہیں دیکھتے، اس وقت تو سوئے ہوئے ہوتے. اس سے پتہ چلا کہ کوئی اور چیز بھی ہے جو دیکھنے میں مدد کرتی ہے، اور وہ ہے خارج کی روشنی. گپ اندھیرا ہے، نظر بھی ہے، چیز بھی ہے، سامنے بھی ہے، حتیٰ کہ ٹھوکر لگ جاتی ہے، گر پڑتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو باہر کی روشنی وہ دیکھنے میں پھر مدد دیتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اشرقت اللفظ بنور ربها، اور قیامت میں جگمگا اٹھے گی زمین اپنے پروردگار کے نور سے. تو جب زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی، روشن اور روشن ترین چیز بن جائے گی تو پھر آنکھ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکے گی. اسی لیے کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار وهو يدرک، اور نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اللہ تمام نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. وهو اللطیف، یہاں پر لطیف کا لفظ جو لایا ہے نا خدا، یہ دلیل ہے اس کی کہ اسی کا کلام ہے، وگرنہ کوئی اتنی باریکی میں بات کر نہیں سکتا. وهو اللطیف، اور وہ بہت ہی باریک بین ہے، بالکل باریکی سے اپنے کام کرتا ہے. تو اس کو تو پھر تم دیکھ لو گے، جب روشنی روشنی ہوگی اور زمین جگمگا اٹھے گی تو خدا کی ذات نظر آئے گی. اب وہ رویت کس درجے کی ہے؟ جس درجے کا ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان وہ اعتقاد ہے، اور اس اعتقاد سے اعمال جنم لیتے ہیں، اور اعمال سے قرب کی کیفیات پھر پیدا ہوتی ہیں. عمل کبھی رائگا نہیں جاتا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ نیکی کرنے والے لوگوں کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. باریک سے باریک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، سب اللہ کے ہاں لکھے بھی جاتے ہیں، اجر بھی دیا جاتا ہے، اور عمل کی جو جہتیں ہیں اس کو خدا خود جانتا ہے. تو اس لیے وجود کا اپنا وجود کہاں ہے، اور سمت کی اپنی کون سی سمت ہے، اور سمت کون سا مستقل کوئی ٹھہری ہوئی چیز ہے. آپ بدلے اور سمتیں بدل گئیں، چیز کو ہلایا اور سمت بدل گئی. تو جہاں کوئی سمت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہاں پہنچ کے تم جس طرف کو بھی منہ کرو گے اللہ کو وہیں پاؤ گے. بیت اللہ کے اندر چلا جائے کوئی آدمی اور کسی سے پوچھے کہ قبلہ کا رخ کہاں ہے، تو بھلا بتاؤ، یا تو پاگل ہے یا جاہل، اسے نہیں پتا. جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا، نماز اس کے قبلہ ہوئی ہے. بالکل اسی طرح آدمی کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس کا وجود اللہ کے حوالے سے ہو، اور جہاں اللہ تعالی کا حوالہ نہ آئے اس میں وہ معدوم ہو. یہ جتنے لوگ وحدت الوجود اور شہود پہ بحث کرتے ہیں نا، وہ ساری بحث بس اس ایک نقطے کی ہے کہ انسان کا وجود اللہ کے حوالے سے، اور اس کا عدم بھی اللہ کے حوالے سے. عدم ہو جائے جہاں خدا کا حوالہ نہیں ہے، وہاں اس کا حوالہ نہیں ہے، اور جہاں خدا کا حوالہ ہے یہ ہے. نیکی اور اچھائی کے کاموں میں خدا کا حوالہ ہے کہ خدا نے یہ کام کیا، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، قربانی وغیرہ وغیرہ، جتنے اعمال ہیں یہ اتنا ان کی اتباع میں اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کی مرضیات میں لگ جاتا ہے کہ نباہ لے زندگی میں اس کو، بہت بڑی چیز ہے. تو بصورت احکامات جب احکامات پر عمل کرتا ہے تو نقائص دور ہوتے ہیں، اور جب مرضی پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ انسان کمال تک پہنچتا ہے. اس لیے خدا کی مرضی وہ مکمل طور پر اس کا مظہر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مجذوب نہ ہو تو یہ بہت بڑا عروج ہے انسانی صورت اور وجود میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا مظہر اول ہے اس کا، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. بما یحب ربنا ویرضا، ہم اس پہ راضی ہیں، خوش ہیں، بس اس پہ اللہ راضی ہے. بشریت کا یہ قلقلہ باقی رہتا ہے، باقی کچھ نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ چیز حاصل تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اتنی ان چیزوں میں فنا ہو گئے تھے کہ جس اپنے غلام کو دیکھتے تھے کہ سنوار کے نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اسے کہتے تھے کہ جاؤ خدا کی عبادت کرو اور تم میری طرف سے آزاد ہو. اور فرماتے تھے کہ دو بندگیوں کو جمع کرنا درست نہیں. ویسے آپ سوچئے گا کبھی کہ اگر غلامی کرنی ہو تو آزاد کیا اور غلام کیا، آزادی کیا اور غلامی کیا، سب برابر. جب غلام بن کے ہی رہنا ہے تو آزادی کیا اور غلامی کیا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت بات فرمائی. بہت چھوٹا سا گھر تھا، وہاں رہتے تھے، وہی خانقاہ تھی، وہیں اتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور تربیت حاصل کر کے گئے. کسی نے کہا حضرت گھر بنا لیں، تو فرمایا چھوڑ کے مرنا ہے، یعنی اس نے کہا مرنا ہے، تو فرمایا پھر چھوڑ کے مرنے کو اپنا اور پرایا دونوں گھر برابر ہے، کرائے کا گھر بھی چھوڑ کے مرنا ہے، اپنا بھی گھر چھوڑ کے مرنا ہے. تو غلامی آدمی نے اگر کرنی ہو تو پھر آزادی کیا اور غلامی کیا. مسئلہ یہ ہے کہ کس کی غلامی کرنی ہے. اگر اللہ کا غلام بن کے رہنا ہے تو یہ زیادہ اچھا نہیں بنسبت اس کے کہ وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کی غلامی میں چلا جائے. بس یہ ہے بات. وگرنہ اس دنیا میں ہر جگہ غلامی ہے، حکومتوں کا غلام ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے، پھر حکومتیں اور حکومتوں کی غلام ہیں، پھر دنیا میں جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں وہ خود اپنے ہی غلام ہیں. محروم نے مثنوی میں لکھا ہے سکندر اعظم کے حالات میں بھی آتا ہے، اس چیز کی حقیقت کو وہ صوفیہ سمجھے جو اللہ کی مرضیات کے مقام تک پہنچے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی اور چیز ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے. اور اللہ کی خوشی میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ کمال تک پہنچنا ہے۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے، اس کی چوکی گلی سے دو چار پانچ دس فٹ اوپر کر کے بناتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس پانی کے نقصان سے اور گلیوں میں جو آہستہ آہستہ سطح بلند ہوتی جاتی ہے ناقص نظام میں، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کہتا ہے ممکن ہے صدی تک گھر قائم رہے، اور صدی میں بے ڈھنگے جاہل لوگ ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، گلی کو کتنا اوپر کر دیں تو بارش کا پانی آنے لگے گا۔ یہ نقصان سے بچانا ہے۔ اور ایک آدمی وہ اپنا گھر بہت اچھا اور اوپر اٹھا کر اور پھر اس کے ساتھ نہایت خوبصورتی سے بناتا ہے، یہ کمال تک پہنچتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے لوگ تھے کہ اللہ کی مرضیات پر چلے، اس لیے نبی جس چیز کی خبر دیتا ہے وہ پرکھی نہیں جاتی۔ نبی کی خبر پرکھنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ نبی سچ کہتا ہے، سچ وہ ہے جو نبی کہتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتائیں، ہم لوگوں جیسے نالائق اٹھ کے کہیں جی ہاں آپ نے سچ فرمایا، ہماری تصدیق کی اوقات ہی کیا ہے؟ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ وہی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے کہ اگر وہ سچ نہیں بولے گا تو پھر سچ کا وجود کہاں؟ سچ کا وجود جھوٹ کے مقابلے میں سچ بنا، اور سچ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ اس نے ہر موقع پہ ضروری اپنا وجود تسلیم کرانا ہے۔ سچ بولے اور گناہگار قرار پائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل صاف کہتے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ کفر ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے بتا دیا نا کافر پکڑ کے جو کرنا تھا کرتے اور سو اونٹ انعام میں پاتے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، بات سچی کی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ چھپائی بات، تو چھپائی بھی ہو تو بھی وہ کفر سے بچے۔ نبی کو قتل کرنے کے لیے موقع کافروں کو فراہم کر دینا، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ ولیعظ باللہ۔ اس لیے نبوت جو کچھ بھی کہتی ہے سچ وہ ہے۔ مسند ابی اعلی میں ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، پتہ چلا اس شخص نے چوری کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی جملہ فرمایا اور کہا یہ مراد یہ تھی کہ تم یہ سوچ رہے؟ اس نے کہا ہاں میں یہ سوچ رہا۔ تو پھر وہ چلا گیا نماز، اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تو آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ اس آدمی کو قتل کر دو۔ آدمی کا عقیدہ اس کی اصلاح ایک الگ چیز ہے. وہ بڑے اطمینان اور تحمل سے بھی ہو سکتا ہے, بات ہو سکتی ہے, دلائل دیے جا سکتے ہیں, کتابیں پڑھنے کو بتائی جا سکتی ہیں. ایک ہے نبوت اور نبی کو زیر بحث لے آنا, یہ تلوار کی دھار پہ اپنے آپ کو چلانا ہے, خام خواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے. بہت غیر محتاط مولوی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا, نور تھے کہ بشر تھے, اختیارات تھے کہ نہیں تھے, آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ اپنے لوگوں کو وہ بتائیے, اور مہذب طریقے پہ اپنے فریق مخالف کی دلائل تردید کے دے دیجیے. لیکن یہ دونوں جب بحث کرتے ہیں تو بسا اوقات کفر کے جملوں تک پہنچتے ہیں, اس لیے کہ بے ادبی ہے, توہین ہے, بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کیجیے. ختم نبوت کا مسئلہ ہے, ہمارا ایمان ہے اس پہ, لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل مرزا غلام احمد قادیانی سے کرنا, یہ بعض اوقات بے ادبی کے ایسے جملے بولتے ہیں جو کفر سے کم نہیں ہوتے, نہایت بے ادبی ہے. یہ سوچنا بھی بے ادبی ہے, کہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں دو ٹکے کا. تو آدمی محتاط رہے اس معاملے میں. اس لیے نبوت کو زیر بحث لانا بہت نازک بات. سچ وہ ہے جو وہ کہتا ہے. آپ نے کہا تو وکر رضی اللہ عنہ کیسے قتل کرا ہو, سیدنا وکر رضی اللہ عنہ کے کہا اللہ کے رسول عرض کیا نماز پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا اچھا کوئی اور عمر تم جاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول و نماز. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا اچھا علی, انہوں نے کہا میں جاؤں. آپ نے فرمایا جاؤ اور اگر تم اس سے ملو تو اسے مار دینا. وہ گئے اور وہ نماز پڑھ کے بھاگ گیا, بہانہ کیا یا جو کچھ بھی, لیکن اس پہ حد جاری ہوئی, ہاتھ کٹا. پھر اس نے چوری کی, پھر اس نے چوری کی, ڈاکو ہو گیا, لوگ محفوظ ہی نہیں تھے. اور دور آ گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے پھر پیش کیا گیا کہ یہ حرکتیں. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو فرمایا تھا نا اسے قتل کر دو, اب اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے مار دو. تو جو نبی نے کہا سچ وہی ہے, چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور وہ کسی عذر, اس کے نماز پڑھنے کے عذر کے سامنے اس کو قتل نہ بھی کرے تو بھی حقیقت وہی نکلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. تو جو وہ خبر دیتا ہے سچ وہی ہے, اس لیے کہ اللہ کی مرضیات اس کو فطری طور پہ حاصل ہیں, حالات, واقعات, ماحول اسے کسی ایسی چیز پر لے بھی آئے جو اللہ کی مرضیات میں شامل نہیں ہے تو بھی خود. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عربوں کے جو قاعدہ ہے اس کے مطابق, بچوں نے جیسے ایک چادر باندھی ہوئی تھی, ایک اوڑی ہوئی تھی, تو اوڑی ہوئی جو چادر تھی وہ اتار دی اور کندھے پہ پتھر رکھ کے لانے لگے. تو چچا کو یتیم بھتیجے پہ دل بھر گیا اس سے, کہ میرا بھتیجا اور پتھر اٹھا رہا ہے تو اس کے کندھے پہ چھل جائے گا، نشان پڑ جائے گا، ایسے نہ ہو جلد اکھڑ جائے. تو میں کہا ادھر آؤ. تو آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے نیچے والی چادر کھول کے کندھے پہ ڈال دی اور کہا اس پہ پتھر رکھ کے پھر لاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تو جب ہوش میں آئے تو فرمایا میری چادر کدھر ہے؟ تو یہ بڑے حیران ہوئے لوگ کہ یہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ چادر میری چچا. وہ چادر باندھی تو آپ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ یہ نہیں کرنا. اس سے بھی بڑی شہادت قرآن میں قرآن پہ غور نہیں نا کرتے، حدیث کا انکار سے چلو ہو گیا. اب یہ جاہلوں نے ایک مدت گزر گئی، صدی کے قریب ہو گیا یہ فتنہ علی گڑھ والوں نے جس کے بیچ لگائے تھے بری طرح پروان چڑھا. قدیم فرقوں میں اہل السنہ کے خلاف ایک فرقہ اور طبقہ جو بنا وہ اہل تشیع تھے، باقی سب فرقے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. بس یہ ایک چیز ایسی ہے جو اب تک ہے، باقی سب ختم ہو گئے آہستہ آہستہ. دو فتنے اور بھی ہیں. ایک فتنہ ہر زمانے میں ایک کیفیت رہی اور وہ خارجی، معتزلہ ختم ہو گئے، مرجیہ ختم ہو گئے، تفضیلی ہوتے تھے بعض بعض وہ ختم ہو گئے، وہ بہت سے فرقے بنے اور مٹتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن جتنی گہری جڑیں اہل تشیع کی تھیں، ایک تو یہ ثابت رہے، دوسرے انسانی کیفیات کے تحت جو فتنہ ہر زمانے میں سر اٹھاتا رہا وہ خارجی تھے. وہ جو آدمی تھا نا چور ڈاکو، ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو میرے کہنے کے مطابق اگر اسے قتل کر آتے نا تو میری امت میں کوئی اختلاف باقی نہ رہتا. مطلب یہ تھا کہ اس کی نسلیں آگے کو چلیں گی اور یہ اختلاف کریں گے. یہ خارجیت، ہم اسی لیے بار بار ان کا اور جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا رد کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ولیعوذ باللہ ناسبی، ان کا بار بار ہم رد کرتے ہیں کہ یہ ایسے فتنے ہیں. ناسبیت تو خیر کیا اتنی اب چلے گی، کیونکہ وہ انکار حدیث میں آ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ضم ہو رہے ہیں. دوسرا فتنہ یہ خارجیت کا ہر دور میں جاری رہا ہے، اس لیے کہ اس کی اصل جہالت اور تربیت کا نہ ہونا ہے. مذہب کے نام پہ تشدد، بس یہ خارجیت ہر زمانے میں رہی. یہ جتنی وہابیت ہے یہ سب خارجیت ہی تو تھی، اس کو بھی قتل کرو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو. قصیدہ بردہ کے مصنف ہیں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کافر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ کافر ہے. فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے. یہ خارجیت ہر دور میں رہی ہے. وہ ایسی چلی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے کہ ہر زمانے میں سر اٹھاتے ہیں. یہ طالبان خارجیت ہی ہے اور کیا. عمر امت کے اکابر کو کافر قرار دینا اور مارنے سے کم بات ہی نہیں. اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یعنی اس سے کم فتویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کافر ہے اور قتل کرو. بس یہ سعودیز جب آئے ہیں تو یہ اب کہتا ہے محمد بن سلمان کی ساری برطانیہ کی سازش تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. اس زمانے میں جو چیختے تھے تمہارے خلاف پیٹتے تھے کہ یہ کافروں کے ہتھے چڑھ گئے ہو, نہ کرو یہ اور نہ قتل کرو نہ مارو, یہ سب چیزیں وہیں تھیں. اس سے کم بات ہی نہیں, اسے مارو قتل کرو. یہ ابھی ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ہم تو جانتے نہیں اس فیس بک پہ کیسے جاتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں, نہ ہم کبھی گئے, یہ بھی نہیں ویب سائٹ, یہ بھی پتہ ہی نہیں ہے کیسے جاتے ہیں, کوئی نہ ہی کوئی کبھی بھی ایسا ہوا نہیں, دلچسپی نہیں. لیکن جن دوستوں نے بھی پوچھا انہوں نے کہا سب کہتے ہیں مار دو قتل کر دو. ہم نے کہا یہ مذہبی جلاد ہیں اور اپنے سے چھوٹے یا بڑے جلاد جو ہیں نا یہ پولیس والے ان کے ہتھے چڑھا دیں گے, اب مقدمہ ہو گیا, سائیوال میں پکڑا گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب چیزیں نفع پہنچاتی ہیں ان چالاک اور مکار لوگوں کو جو در حقیقت دین کو نہیں پسند کرتے. وہ کہیں گے لو تمہارا ایک اور ٹھائے کتنا لو. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ کہ کوئی اللہ کے سنجیدہ بندے ہوتے ان سے گورنمنٹ اپنے طور پہ ملاقات کرا دیتی کہ کیس کیا ہے جی. وہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصنوعی ہے, جعلی ہے, اس کی بھی ایک ترکیب ہے. وہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی اثر ہے, جو ڈاکٹرز ہیں نفسیات کے ماہرین ہیں ان کے حوالے کرو. تم نے ضروری مار کے ایک آدمی کو اور بگاڑنا ہے, ایک فتنہ پیدا کرنا ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ماہرین نفسیات, کئی مرتبہ ان میں سے بعض لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے شریعت. ہم کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ایسے, ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے ایسے, بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ جو چیزیں بتاتے ہیں ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ. یہ نفسیات پورا علم ہے, اس میں وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کوئی انسان اپنے آپ کو مہدی سمجھنے لگتا ہے. لیکن یہ پڑھی لکھی قیادت ہو تو تب نا. پرلے درجے کے جاہل کیا پولیس والے اور کیا یہ فتوے دینے والے. اور اس شخص کے شکل و صورت اور حلیے سے پتا چلتا ہے کہ جیسے وہ کبھی اللہ کو یاد کرتا رہا ہو, یہ سنت کا اتباع ہے وغیرہ وغیرہ. اس کا حل بھی ہے اور ہے. یہ جتنے صوفی سلوک کو طے کرتے ہیں اور اسباق میں چلتے ہیں, نقشبندی, مجددی, چشتی, صابری, نظامی, اور سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پہ کبھی ایک مقام آتا ہے جب اسے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ تم مہدی ہو, اور اگر شیخ زندہ نہ ہو یا یہ کہ وہ کسی ناقص آدمی کی مجلس میں چلا جائے, یا تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے طور پہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا, تو ایک مقام آتا ہے جہاں پر پھر شیطان یا اللہ کے فرشتے دونوں طرف سے اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ تم مہدی ہو, اور اس مقام پہ پہنچ کے وہ پھر یا تو شیخ سنبھال لے اور یا پھر نہ ہو اور یہ دعویٰ کر دے, تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں اس زمانے کے وہ پھر اسے اس مقام سے نکال سکتے ہیں اگر یہ شرارت نہیں کر رہا, مکار نہیں ہے. تو کتنے مقامات ایسے ہیں دیوبندی مکتبہ فکر میں جو سب سے زیادہ پیش ہے ان چیزوں میں. ان میں سے ہمیں نہیں گمان کہ کسی ایک نے بھی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی جو ڈائری چھپی ہے اسے پڑھا. مولانا یعقوب محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطوط لکھے ہیں جسے مرتب کیا ان کے خلیفہ نے, اس میں حضرت نے اس پہ بحث کی ہے, روشنی ڈالی ہے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے خطوط تو رہے سو رہے. ہم نے ایک بار تو اپنے حضرت سے پوچھا, کوئی بات اور تھی تو کچھ اور چیزیں پیش کی, کچھ اور چیزیں, تو خود مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اس جگہ پر یہ حال تھا میرا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم مہدی ہو, بار بار مجھے یقین دہانی کرائی گئی, اور میں چونکہ اس مقام کو جانتا ہی نہیں تھا تو میں اس پہ پریشان رہا. پھر میں نے خط لکھا دیوبند نے حضرت مدنی رحمت اللہ کو, اور ان کے خط کا جواب اب وہ چھپ بھی گیا. تو حضرت رحمت اللہ مجھے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں, آپ کی ترقیات جو ہو رہی ہیں اس میں شیطان کا دخل نہیں, مراد حضرت رحمت اللہ کی, اور یا پھر اس سے زیادہ یہ کہ آپ کے جو شیخ ہیں جو آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے. بس میں پھر کبھی اس کے بعد ان کا خط ملنا تھا اور جیسے آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے. یہ تو ایسی شہادت ہے ہم کیسے رد کر سکتے. رائے پور میں بھی یہ ہو گیا تھا, بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور صبح بہت پریشان خانقاہ میں ہنستے ہیں, روتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اتنی پریشانی انہیں, اور جو قرب انہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ سے حاصل تھا, لوگوں میں ادب احترام تھا, اتنی جلدی کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا. تو شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ, بڑے حضرت ان سے بھی سارے یہ لوگ فجر کی نماز اشراق پڑھ کے پھر دو چار گھنٹے آخر تک ذکر بالجار مراقبات اللہ کا ذکر یہ جاری رہا. اس لیے جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں پہنچ کے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے آدمی مستغنی ہو جاتا ہے وہ گمراہی ہے. جتنا قرب بڑھ جائے احتیاط کا مقام اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. انعامات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور گرفت بھی ایسے ہی ہوتی. اللہ کی مرضیات, اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے, اس کو حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رحبانیت نبتدعوها, اور دنیا سے قطع تعلق کر کے تنہائی میں چلے جانا یہ ان عیسائیوں نے خود سے ایجاد کر لی تھی. ما کتبناها علیہم, ہم نے تو حکم نہیں دیا تھا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ خدا نے اسے برا کہا ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہ ایسی بری چیز تھی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ نہ کریں, یہ نہیں کہا. فرمایا فما رعوها حق رعایتها, جتنے آداب, جتنے اس تنہائی کے تقاضے تھے خدا کے قرب کے, یہ اسے پورا نہیں کر سکے. یعنی پورا کرتے تو بہت اچھی بات تھی, یہ اس کی رعایت نہیں کر سکے. تنہائی خدا کی یاد کے لیے وہ خود جو اس کا نیگیٹو پہلو ہے نا, اس کو آدمی اگر سنبھال لے تو بہت بڑی نعمت. جو پاگل ہو جائے, مجنو ہو جائے, اسے کہیں سے یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ تنہائی جو ہے بس یہ خدا کی کا حکم ہے میرے لیے، اور پھر اس پہ جو مفاسد مرتب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہر چیز کی نسبت کر دینا، یہ ٹھیک کام تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب حضرات ذکر اذکار، اور یہ جتنی، یہ ہے بات بڑی مشکل، لیکن اس مشکل کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی آتا ملتا نہیں، نہ صحیح۔ یہ جتنی دین کی تحریکی اور تبلیغی کوششیں ہیں نا، یہ بالعموم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے، بالعموم۔ تحریکیں چل رہی ہیں، اسلام کا نفاذ، ریاست مدینہ، پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے قائدین، ان کے ورکرز، ان میں سے 1% بھی اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو یاد تو کرنا کیا، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جو شخص خدا کی بندگی سے خارج ہو کر اسلام اور دین کی بات کرتا ہے نا، یا تو وہ اپنا غصہ ہے جس نے اسے یہ راہ دکھا دی ہے کہ دین کی بات کر کے اپنا غصہ نکالو، اور یا پھر یہ اس کی جنسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اور وہ جنس غصے کی صورت میں تبدیل ہو کے سامنے آتی ہے۔ گھر میں دین کو نافذ کرو، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی۔ اے حضرت، آپ میں خود خدا کی بندگی کتنی ہے؟ جو خود مسلمان نہیں ہے وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا کو مسلمان کرنا چاہتا ہے، یہ حال ہے۔ اور جو تبلیغی ہیں وہ اللہ کی یاد کے، وہ جو تزکیے کے طریقے تھے جس پہ چل کر امت کو نفع ہوا، اور انہوں نے جاتے ہوئے تصدیق کی مہر لگائی کہ یہ طریقہ بزرگوں کا ٹھیک ہے، وہ اس سے نکل گئے۔ تین تسبیحات صبح پڑھنی، تین شام پڑھنی، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ذکر اللہ کا جہر سے، سری خفی، کچھ بھی مراقبہ، کچھ بھی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، بلکہ ان کو اب ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ولیعذ باللہ۔ عجیب و غریب نظریہ۔ تو اس لیے یہ اللہ کی یاد سے جتنی بھی جماعتیں اور یہ تحریکیں خالی ہیں نا، کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے۔ پچھلے 200-300 سال کی دیکھ لو، یہ خارجی خدا کے ذکر سے فارغ، اللہ کو یاد نہیں کرنا، مارنا ہے، قتل کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ بدقسمتی امت کی کہ انہیں حکومت مل گئی ان خارجیوں نے۔ یہ دوسری تحریک ہر موقع پہ اٹھتی ہے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ولیعذ باللہ کوئی خارجی ہو گئے، یہ نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کے رجحانات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور سے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو اس معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ابو ذر کو واپس بلا لیں، یہ جو کچھ یہاں کہہ رہے ہیں اس سے مجھے ڈر ہے کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے بلا لیا، پوچھا، فرمایا کہ تم ابو ذر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافتوں کے خلاف بولتے؟ ان کا نہیں حضرت، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کا یہ جملے، انہوں نے کہا میں نے عمومی حالت پہ تبصرہ کیا ہے، یہ جو آپ تک رپورٹ پہنچی ہے یہ ایسے نہیں ہے ایسے. ان کی تسلی، خاموشی، تانا اور فہیم آدمی تھے، اور تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. پھر انہوں نے دوسری بات کہی، انہوں نے کہا ابو ذر یہ آپ اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی آدمی اپنی ذاتی ملکیت، ان کا حضرت میں کہتا ہوں یہ جتنی ملکیتیں ہیں اس کو خرچ ہونا چاہیے، یہ جو نئے اپنے اوپر اسلام نہ آئے اور باقی ساری دنیا میں نافذ ہو جائے، یہ جو گمراہ لڑکے اٹھے ہوئے تھے نا سب سر مڈاتے تھے. حنفیہ نے اسی لیے بال رکھنے کو ترجیح دی ہے منڈانے سے، اور جو منڈاتے ہیں وہ اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ تھا، ان کے بال بہت گھنے تھے، وہ کوفہ میں تھے تو سر منڈاتے تھے. فرماتے تھے کہ جب سے میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، تو آدھائی تو راسی میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا، انہیں اب بال نہیں رکھتا. جن میں حنفیوں نے وہ روایت، ان میں ہے یہ، مگر نہ اس زمانے میں جو خارجی تھے نا متشدد، ان کی یہ علامت بن گئی تھی کہ سر مڈاتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے بال دیکھا، ان کا حضرت میں نے بال رکھے ہوئے ہیں، یعنی میں اس گروہ سے نہیں ہوں. یہ دوسرا فتنہ ہے، لیکن یہ ہر زمانے میں سر اٹھاتا ہے. اب اور جب اسپین سے مسلمان بے دخل ہوئے ہیں، ان دونوں مواقع پہ غیر مسلم طاقتوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اب تو بالکل ظاہر ہے، دوسرے کی تفصیلات پڑھنی ہو کہ اسپین سے مسلمان کیسے نکالے گئے تو بریٹانیکا میں، ان میں پڑھیں آپ سب بڑی کتابوں میں، تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو جذبات میں مشتعل کر کے اور قتل و غارت گری کروا کے حکومت چھین لی گئی، طاقت ختم کر دی. یہ اب مدینہ منورہ میں ریلوے اسٹیشن کا افتتاح ہوا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، تو کئی دوستوں نے سعودیہ سے فون کر کے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو اشعار پڑھے گئے وہ پڑھے جا رہے تھے، میلاد کی باتیں ہو رہی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، یعنی ولادت کے دن کے متعلق اشعار پڑھے گئے. تو ہم نے کہا پچھلوں کو اٹھاؤ قبروں سے، وہ جو اسے بدعت قرار دے کے قتل کرتے تھے. اے یار، آپ کی بات مان لی ولیعز باللہ، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے یہ مکروہ کام ہو گیا، بدعت ہو، اس کی سزا قتل تھی. مدینہ منورہ کا کوئی کوچہ، کوئی گلی خالی نہیں تھی جہاں پر مشائخ کی خانقاہیں نہ ہوں. سب مسمار کر کے، تباہ و برباد کر کے ماڈرن مدینہ منورہ بن گیا. اب تو جگہ ہی آ گئی ہے مدینہ منورہ میں، جنہوں نے پرانے وقت میں کبھی حاضری دی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے باہر یہ اب ساری وہ میدان بن گیا. یہاں پہ حضرت نظام حضرت جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی خانقاہ تھی، قادریوں کی خانقاہیں بہت زیادہ. یہ فتنہ ہر دور میں اٹھتا ہے، ہم اس لیے اس کی تردید عام طور پہ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ جن جذبات میں آ کر آپ اس مقام کو چند سالوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقام قوموں نے صدیوں محنت کر کے حاصل کیا ہے. یہ راتوں رات کی بات نہیں اور بچوں کا کھیل نہیں، نہیں ہو سکتا، صدیوں میں حاصل ہوا ہے. جس چیز کی وجہ سے اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈالا تھا وہ چیز گھٹ گئی ہے. ہندو آپ ہندوستان جائیں, ہم تو بارہا گئے اور دیکھتے رہے خاموشی کے ساتھ, ہندو پیسے میں اب بھی زیادہ ہے ہم سے, ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں, ہندو تعلیم میں بھی مسلمانوں سے زیادہ ہے, ہندو پروفیسر, ہندو بچے جو ٹیکنالوجی میں علم میں کہیں زیادہ ہیں, تعداد میں بھی زیادہ ہیں. اس کے باوجود ملک بنا لیا, تقسیم ہو گئی. لکھنؤ میں ہم, کسی نے کہا خان صاحب آ گئے, خان صاحب, پٹھانوں کا دل, پٹھانوں کا خوف ہوا ہے, ابھی بھی دلوں میں گھسا ہوا ہے. اچھا خان صاحب, یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں خدا کے دین کا وہ نشان ہے جو دل میں گڑ گیا ہے مسلمانوں کے, وہ دھندلا ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ وہ واحد چیز ہے جس نے روب ڈالا ہوا ہے, اب بھی اور پہلے, اب کم ہو گیا. تو یہ خارجیت, انہیں اس کے علاوہ سوجے ہی کچھ نہیں. اور اس کا ایک مظہر بھی 2-3 سال پہلے آیا. پروفیسر ہے, خط لکھا ہے حکومت کو کہ رات کی تاریکی میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیعظو باللہ خاک پڑے اس کے منہ میں. فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حج کیا اور ہماری زیارت کو نہیں آیا اس نے ہم سے بے وفائی کی. اپنی قبر اتھر کے متعلق بہت بلند کلمات ارشاد فرمائے. اس بدبخت نے لکھا حکومت کو کہ رات کی تاریکی میں اس قبر کو کہیں غائب کر دیا جائے, اور جس میں مبارک اگر مل جائے تو اسے کہیں دفن کر دیا جائے. شرک کا سب سے بڑا اڈا یہی ہے. یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا, بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی تعزیر جاری کرتے, بجائے اس کے کہ اسے کوئی سزا ملتی, بس اتنا کہا گیا کہ نہیں ہو سکتا یار, یہ ٹھیک نہیں. یہ خارجیت فتنہ ہے ہر زمانے کا. جو طالبان خلافت راشدہ کے نمائندے تھے ہمارے دور میں, اور جو جن کے قبروں سے خوشبو اور خون اور کفن کے قصے گھڑے گئے اور سب چیزیں, وہی جب جی ایچ کیو نے بلایا تو جو ان کی مدح اور تعریف میں کتابیں لکھتے تھے وہ لکھ کے دے آئے کہ یہ سب جہاد غلط ہے. جب تک حکومت ڈکلیئر نہ کرے جہاد نہیں ہو سکتا. اے حضرت, اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پہلے, اگر وہ حق تھا تو یہ کیا ہو گیا, اگر یہ حق ہے تو پہلے کیا کیا؟ اعتراف تو کرے نا کہ پہلے غلط تھا اب صحیح ہے, یا یہ کہ اب غلط ہے پہلے صحیح تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ولیعظو باللہ, یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا, اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کبھی پڑھو, تمہارے بڑے چوٹی اور ٹاپ کے مفتیوں نے جو فتوے دیے ہیں نا, اب اس فتوے کو اون نہیں کرتے کہ ہم نہیں لکھا ہے. پڑھ کے دیکھو ذرا, اے مفتی صاحب آپ دو لفظوں میں کہہ دیں یہ فتوا ہو سکتی ہے تھا غلط, ختم ہو گئی بات. یہ کہیے کہ یہ فتوا میں اب فیس پہ قائم ہوں اور یہ درست, اگر درست کہیں تو عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, اور اگر یہ کہیں کہ غلط ہے تو پھر باقی زندگی کیا ہے؟ یہ وہ تضاد ہے جو ہمارے دور میں لوگوں کو دین سے ہٹاتا ہے. یہ جو عمر ہے نا بچوں کی, ماڈلز چاہتی ہے ایسے لوگ ملیں جنہیں دیکھ کے ہم اپنی زندگی بنائیں, اور وہ ماڈلز نکل گئے چلے گئے. یہ خارجیت. اور یہ تیسرا فتنہ جو اب پچھلی ایک دو صدی سے پروان زیادہ چڑھ رہا ہے, یہ ہے انکار حدیث. حدیث کچھ نہیں, ذنی روایات ہیں, خبر واحد ہے. جس کو یہ بھی خبر واحد کی ڈیفینیشن بھی نہیں نا پتا, وہ اس پہ پوری کتاب لکھنے کو تیار ہے. کسی نے عیادت کے لیے گئے تو وہ بیچارے بہت ہی سادہ تھے, ایسے سادہ کہ فرمایا کہ تم آئے ہو تو یہ کینسر ہوتا کیا ہے؟ عرض کیا کہ وہ جو سرطان پچھلے زمانوں میں اسے کہتے تھے یہ وہی چیز ہے. اچھا اور کیا بتائیں حضرت, یہ تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. تو شکایت کی کسی سے کو آیا تھا, اور دیکھو ویسے تو اتنی تقریر ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کینسر. اب کیا عرض کریں, اب کینسر کے کیا بتائیں, کیا چیز ہے, کتنی قسمیں ہیں, کتنی دوائیاں ہیں, یہ شوکت خانم والے جانتے ہوں گے, ہمیں کیا معلوم, ڈاکٹرز جانتے ہوں گے. تو جسے خبر واحد اور زن اور یقین کا بھی نہیں پتا, وہ بھی لگا ہوا ہے حدیث کیسے ہے اور حدیث ایسے اور ایسے. یہ اب یہ فتنہ آہستہ آہستہ کیا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. صدی دو صدی پہلے شروع ہوا تھا, اس سے پہلے لوگ دیندار تھے, لوگوں کے پاس علم تھوڑا تھا مگر عمل بہت زیادہ تھا. عقیدہ جو بھی تھا بڑا پکا تھا, چاہے آپ اسے کفر کا ہی عقیدہ کہہ لیں مگر اڑے ہوئے تھے. رازی سارے علم کلام پہ بحث کے بعد ایک بات کرتے ہیں. رازی کہتے ہیں کہ عقیدہ جتنا بھی ہے نا, اگر اللہ تعالی کی صفات پہ تنزیہ میں پڑھنا ہو تو یہ پڑھو کہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ السمیع البصیر, وہ سنتا بھی ہے دعاؤں کو اور حالات کو دیکھتا بھی, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اشارہ ہے نا یہ, وہ کیسا ہے, اس جیسا. کیونکہ یہ سب چیزیں امکان میں ہیں اور خدا دائرہ امکان سے بہت بلند و بالا ہے. امکان ممکن ہے, کوئی بھی چیز جو آدمی بناتا ہے اس کی پہلے کوئی نظیر موجود ہوتی ہے, اسے دیکھ کے ہی بناتا. اور اللہ کے لیے کوئی نظیر کائنات میں نہیں, کوئی اس کی مثل نہیں. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اللہ اس جیسا ہے. یہ جو اس میں اشارہ ہے نا, اس یہ خود متعین کرے گا اور اللہ ایسا نہیں ہے. تو جس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ یا تو زمانے میں اشارہ کیا جائے گا, اسی لیے کہیں گے کہ یہ 1970 میں چیز ایسی تھی, اب دیکھو کیسی ہو گئی, اور اب ایسی ہے 50 سال بعد دیکھنا یہ کیسی ہو جائے گی. تو زمانے میں قید ہو گیا نا, اور مادے میں قید ہو گیا. یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے, یہ شیشے سے ہے, یہ سنگ مرمر سے, فلاں سے فلاں سے. اللہ ان سب چیزوں سے ماورا. اس لیے جس کو عقیدے کی بھی خبر نہیں ہے, خبر واحد کہاں آ کے کس عقیدے میں کیا, کوئی بحث کوئی پڑھا ہی نہیں ہے, وہ بھی حدیث کا انکار کرتا ہے. بغیر یہ سوچے اور جانے کہ حدیث کا انکار, خود قرآن کریم پہ جا پڑے گا, اور حدیث کے انکار سے قرآن کریم کی نفی ہو جائے گی. بھئی ایک ہی زبان ہے, وہ کہتی ہے یہ میرا جملہ ہے یہ اللہ کا جملہ ہے. اگر وہ زبان ناقابل اعتبار ٹھہری تو خود اس قرآن کا کیا ثبوت ہے؟ وہ جو سوالات پچھلے چند بیانات میں جن کا تذکرہ آیا ہے اس میں اس نے یہی اعتراض کیا. اس نے کہا, لکھا یہی کہ تم جو کہتے ہو کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, تو یہ جو مسجد اقصی ہے یہ تو 300 سال بعد بنی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی, معراج کا واقعہ ہوا تھا, تو مسجد اقصی تو تھی ہی نہیں. تو یہ خود ڈالا گیا ہے, یہ خدا نے نازل نہیں کیا. کہ پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے, جو رات و رات اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. مسجد حرام تو جانتے تھے, مسجد اقصی کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں. اور اس پہ وہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ والی بات, وہ حدیث کا انکار آ گیا. یہ بات ہم بھول گئے, ذہن میں تھا کہ یہ ریکارڈ کرانا ہے مگر اس وقت سے اب تک ذہن میں نہیں. یہ آپ کے آنے کی برکت ہے, اچانک ذہن میں آیا کہ بات بھی کہنی تھی. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. طالب کے متعلق مختلف روایات ہیں, ظاہر ہے اہل تشیع انہیں سلمان کہتے ہی ہیں. یہ بھی ہے روایت کہ بدر میں آئے تھے, تو بدر میں جب آئے تو کافروں نے کہا ان سے کہ بنو ہاشم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت کہہ رہا تھا, تو انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی آدمی سے ایسے ہو جاتا ہے, انسان کوئی بھی اس کی سرشت میں داخل ہے نافرمانی. کوئی بھی آدمی, ہر آدمی 100% ٹھیک ہو جائے یا نہیں ہے. سچا ہونا چاہیے بس, ہر آدمی صحیح ہو یہ نہیں ہوتا, لیکن سچا ہونا چاہیے. کافر آدمی صحیح نہیں, وہ کہتا ہے خدا ایک نہیں ہے زیادہ, کہ اس کا نظریہ باطل ہے. لیکن سچا تو ہونا, اقرار تو کرے جب اس سے پوچھا جائے. اقرار نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر نفاق ہے, پھر وہ کہیں کا بھی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کے چچا ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی. لیکن ان پہ ساری زندگی اس کا اثر رہا, اس جملے کا. کہتے تھے میں اللہ سے مسلسل معافی مانگتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے, وہ کہتے تھے کم من سمت, اور کتنے ہی روزے میں نے رکھے, اور کتنے ہی غلام میں نے آزاد کیے, اور کتنی اللہ کی عبادت اس لیے کی ہے کہ وہ جملہ جو میں نے حدیبیہ میں عرض کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کاش میں نہ کہتا. ہو جاتا ہے. تو طالب ان کا تو کچھ زیادہ نہیں پتا چلتا, اور البتہ یہ باقی تینوں بھائی عقیل, علی اور جعفر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا زاد بھائی ہونے کی ویسے بھی عقیل رضی اللہ عنہ سے بھی محبت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے, ابو جہل سے کہا اور ان لوگوں سے معراج کا,
تو انہوں نے کہا کہ وہ بتاؤ وہاں جو گھر ہے وہ اس میں کھڑکیاں کتنی دروازے ہیں. تو آپ نے فرمایا میری زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک دن تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ جو اللہ کے فرشتے تھے انہوں نے بیت المقدس میں جو کچھ بھی تھا اسے اٹھایا اور عقیل کے گھر کے اوپر لا کر فضا میں معلق کر دیا. تو میں دیکھتا رہا پھر گن کے انہیں بتاتا رہا کہ یہ چیزیں. یہ چیز ہو جاتی ہے بلڈنگ کی روح ہوتی ہے کبھی مر جاتی ہے. آدمی زندہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے اور اس کے لیے موت کا حکم آ جاتا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ٹائم میں ٹریول کرا دیتے ہیں, سپیس میں اللہ تعالی ٹریول کرا دیتے ہیں. ایسے واقعات آپ کو بہت خفیہ میں بھی مل جائیں گے.
تو گزرے انہوں نے کہا کہ یہ تو عمارت نہیں ہے. وہ لوگ حیران ہیں کہ عمارت تو کھڑی ہے. پتا چلا کہ کچھ سال کے بعد عمارت ختم ہو گئی, اپنی معنویت کھو بیٹھی. انہوں نے کہا جسے تم زندہ دیکھ رہے ہو یہ زندہ نہیں ہے. معلوم ہوا مہینے بعد انتقال ہو گیا. یہ سارا میٹا فزکس کی جو دنیا ہے نا, مابعد الطبیعات کی, یہ اس میں اب ماننے لگے. بڑا تردد ہوتا ہے انہیں ماننے میں اس دنیا کو. لیکن اب جب پہلے جو لوگ اللہ تعالی کے ذکر اذکار اور اس کے اثرات میں خبر دیتے تھے وہ ناقابل اعتبار اور قابل اعتراض, اور اب کافر خبر دے تو قابل تسلیم اور بالکل درست. یہ تو ہمارا ایمان ہو گیا. اب امریکہ سے رپورٹ آئے کہ بچہ جو ہے اس پہ اثرات ماں کے مرتب ہوتے ہیں اس کے وجود میں آنے سے 1.5 سال پہلے بھی جو کچھ ماں نے کیا ہے وہ بھی وجود میں اثرات آتے ہیں 15 ماہ پہلے. کوئی تردید نہیں کرے گا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اگر حجت اللہ میں اور مقامات پہ یہ لکھ دیں کہ مجھے ابھی تک اپنا وہ حال یاد ہے کہ میں اپنی والدہ کے پیٹ میں اللہ کو یاد کرتا تھا, ذکر کرتا تھا, تو وہ ہر وہابی کے لیے قابل اعتراض ہے کہ یہ کیا اور یہ کیا. ان میں سے جو بہت نرمی برتتے ہیں اس بات کو کہتے نہیں ہیں, کیونکہ حدیث کی سند آخر حضرت سے جاتی ہے نا, کبھی نہیں بات کرتے. بھئی آپ ان حقائق بات نہ کریں تو جو اگلی نسل آ کے پڑھ لے گی, اگر 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 مسلمانوں نے پڑھ لیا تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. اس وقت پھر کھوج لگاتے پھریں گے کہ کیا. اس نے یہ اس سے کہا 300 سال بعد مسجد بن رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں قرآن کی تصنیف. اور پھر اس سے کہا سورہ قمر کی یہ آیات امراء القیس کے اشعار میں ملتی ہیں. جاہلیت کے زمانے میں کافر شعراء نے یہ باتیں کہی تھیں اور تم نے اسے اٹھا کے سورہ قمر میں ڈال لیا. تم کہتے ہو یہ قرآن. یہ جو مسجد اقصی ہے اس اعتراض کا جواب اللہ کی توفیق سے ریکارڈ کرایا ہے, مگر بہت طویل ہو گیا, کوئی 2.25 گھنٹے لگ گئے اس میں. پتہ نہیں اب کوئی سنے نہ سنے. بہرحال ہم نے اپنا جو تھا ایک سوال اس کا جواب دیا. انشاءاللہ اس کا بھی کرا دیں گے. یہ سب اعتراضات ہیں. تو یہ ناسبی جتنے ہیں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین, نئے شوشے, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ صحابی ہی نہیں تھے. سبحان اللہ, اگر حسین صحابی نہیں تھے تو حسن بھی نہیں تھے, عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں تھے, مسور بھی نہیں تھے, نعمان بھی نہیں تھے رضی اللہ عنہ, محمود ابن ربی رضی اللہ عنہ بھی نہیں تھے. یہ سب جتنے عبداللہ بن زبیر بھی پھر نہیں تھے، ایک انہی پہ کیوں برسنا ہے؟ سب کو نکالو پھر. اصاغر یعنی عمر میں چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا ہے تو تمہارے ممدوح اور جن کے تم گیت گاتے ہو ہمیشہ، محمد بن ابوبکر، وہ تو سرے سے صحابی نہیں رہتے، کیونکہ وہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج پہ تشریف لے گئے ہیں، آپ کی وفات سے 3 مہینے پہلے محمد بن ابوبکر کی ولادت ہوئی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسماء کے شوہر تھے، اسماء کی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا نکاح سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح ان کے پرانے شوہر کے چھوٹے بھائی دیور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے. پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں شہادت سے پہلے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ اگر یہ خواہش ہو اور تمہیں ایسا تعلق ہے تو پھر میرے بعد شادی نہ کرنا، کہ کئی جگہ پہ چیزیں ملیں گی کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر شادی نہ کرنا. یہ جو نکاح کی تجدید اور اس پہ بیوکان کے نکاح کی پوری تحریک اٹھی تھی ہندوستان میں، علماء نے چلائی، بالکل صحیح تھی. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوؤں کا اثر اتنا آ گیا تھا کہ بیوہ عورت کا نکاح بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے ہندوؤں کے اثرات اور تہذیب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ تحریک چلائی تھی. کرنا کئی ایسے واقعات مل جائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر ایک دن یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد معاویہ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو پھر شادی نہیں کرنی. پھر اسماء رضی اللہ عنہ نہیں کی تھی. محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے ہیں تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں اس حالت میں ہوں تو حج کا، پھر آپ نے فرمایا ایسے ایسے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے کے گئے اپنے بیٹے کو گود میں ڈالا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ نے بیٹا عنایت فرمایا ہے، تو آپ بہت خوش ہوئے اور میں سموہ بھی اسمی، اپنے بچے کو میرا نام دو، تو اس لیے ان کا نام محمد رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام جن جن کو دیا ہے بہت تھوڑی تعداد ہے، فرمایا میرے نام پہ اس کا نام رکھو. تو یہ تو بالکل ہی صحابی نہیں رہتے، 3 مہینے کا بچہ، اس لیے اب یہ ایک نئی چیز چل حسین رضی اللہ عنہ، خیر نئی کیا، 50 سال پہلے بھی ایسے تھے، پمفلٹ چھاپتے تھے. یہ ساری تحریک ضم ہو جاتی ہے آخر پہ انکار حدیث پہ، اس لیے کہ حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں آپ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا انجام ترمذی میں آیا ہے، اس کا بھی انکار کر دو. بخاری شریف میں ایسی چیزیں آئی ہیں، اب جب حدیث سامنے آتی پھر اس کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے، پھر دھیرے دھیرے یہ حدیث کا انکار شروع ہو جاتا ہے. اس لیے فتنے جتنے بھی سر اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اس پائے کے علماء نہیں رہے جو ان کی سرکوبی کر سکے، جن کا مطالعہ ایک اور عبادت دونوں چیزیں ہوں. مطالعہ ہوگا، علم میں وسعت پیدا ہوگی، معلومات آئیں گی، اور عبادت کا ذوق، بندگی کا ذوق سکھائے گا کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، ورنہ وہ علم گمراہ بھی کر دیتا ہے، وہ علم تباہی کی طرف بھی لے جاتا ہے. خدا کا خوف ہوگا تو سچ بولے گا نا کہ یہ چیز آئی ہے اور یہ نہیں آئی، حق بات ہے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے، سچائی ہے اسے ماننا پڑے گا، میں اب تک غلط تھا اب صحیح ہو رہا ہوں. یہ سب فیصلے ایسے ہیں کہ خدا کی عبادت اس میں جھکاؤ پیدا کرتی ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے عبادت کا، بہت بہت مشائخ کا رنگ لوگوں پہ آ جاتا ہے، غیر محسوس طریقے پہ اپنے شیخ کی شخصیت جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جتنا اس میں تعلق مع اللہ کی کیفیت ہوتی ہے وہ سامنے آنے لگتی. یہ اب بھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں، کبھی پتہ نہیں اب تو بہت تھوڑے دو چار ہی زندہ رہ گئے ہوں گے، جن کا تعلق رائے پور سے اصل میں حضرت کی خانقاہ سے، حضرت کے سلسلے سے ہے، ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ عاجزی کس کو کہتے ہیں، تواضع کس کو کہتے ہیں. ایسے مرے مٹے کہ جیسے بالکل بیچارہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ ایک رنگ ہے. حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، ان سے پوچھو کہ جس شخص کی علم اور جس شخص کی تقاریر اور ادب ساری دنیا میں مانا ہوا آدمی تھا، کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ ان کے وجود کی خبر دیتی ہے. ہم نے انہیں اس وقت بھی دیکھا جب وہ اپنی رائے بریلی کی خانقاہ میں تھے، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا، بالکل جیسے کوئی عام آدمی اٹھے، وضو کیا، مسجد گئے، اپنے جوتے خود اٹھا کر ایک طرف کو رکھے، نماز پڑھی، کوئی تاثر کسی چیز سے ملتا ہی نہیں تھا کہ اس آدمی کا اپنا کوئی وجود ہے، کہ یہ شیخ ہیں یا انہیں فیصل ایوارڈ ملا ہے یا کچھ، ذکر ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں. اور اب تصوف جو اس کا جوہر تھا وہ ایسا ناپید ہوا ہے، ایسا برباد ہوا ہے کہ جس طرح شیخ کی اور چیزیں ورثے میں تقسیم ہوتی ہیں بھائیوں کے درمیان، مرنے والا اور جو اس کے وارث ہیں وہ چاہتے ہیں مرید بھی اسی طرح تقسیم ہو جائیں، اور مرید بھی آگے جا کے میری اولاد کی بیعت کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، مرید ہوئے کہ ورثہ ہوا. اس لیے وہ علم کی گہرائی اور اس کے ساتھ بندگی، کوشش کر کے اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنا کہ خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے. ایک احکامات کی پابندی، یہ ہمیں گناہ سے بچاتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو نہ کرو، یہ ہے یہ نہیں ہے. اور ایک اس سے بھی بڑھ کے ہے، وہ کمال تک پہنچاتی ہے، اور وہ اللہ کی خوشی ایسی چیز ہے جس کے متعلق وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور بندہ اسے مانگے گا، چاہے گا، تو وہ اللہ ہی کی مراد پوری کر رہا ہے نا، تو اللہ کیوں نہیں دے گا پھر. یہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے نہ کہا اور ہم مانگنے چلے، بہت سی چیزیں اس نے نہیں کی مگر ہم مانگنے چلے گئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ لائبریری بناؤ، ہم چلے گئے کہ اللہ مہربانی فرمائے ایک لائبریری بن جائے. ایسی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جتنی مثالیں گھڑ لیں آپ. اللہ تعالی نے نہیں کہا کسی چیز کو، ہم مانگنے چلے گئے کہ رب یہ دے دے یہ دے دے، اس زمانے میں ایک چیز یہ آ گئی، عطا بھی ہو جاتی ہے، محرومی بھی ہو جاتی ہے، دیتے بھی ہیں نہیں بھی دیتے، مقابلے کا امتحان دیا، اللہ کامیاب فرما دے. تو اللہ نے کب کہا تھا کہ مقابلے کا امتحان تم اس سال ضروری دو، اور دے بھی دیتے ہیں نہیں بھی دیتے. لیکن وہ چیز جس کو وہ خود کہے کہ مجھ سے مانگو اور بندہ مانگنے چلا گیا، تو اب یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ اختیار اس کا ہی ہے، لیکن وہ دے گا. اس سے یہی حسن زن ہے, یقین ہے. اسے خود کہا ہے امام یبتغون, وہ چاہتے ہیں میرے ربیم اپنے پروردگار سے, بس اللہ من فضلے, اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. وہ خود کہتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو, یہ آج کل چاہتا ہے کہ مجھے راضی کر لے. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس سے اوپر کی بات ہے. یہ میرا بندہ چاہتا ہے کہ مجھے خوش رکھے, مجھے خوش کرے. آدمی بہت سی چیزیں ہیں, ذرا سا غور کرے نا تو زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے. ذرا سی بات ہے بظاہر کہ ہمارے خیالات کا مرکز کیا ہے. یاد کرو اس زمانے کو جب بچے ہوتے تھے, اگر وہ میٹرک کا پیپر ہے, صبح پیپر دینا ہے, تو دو دن تین دن امتحان کے دنوں میں کوئی بخار چڑھ گیا ہے, اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاتے ہر لمحے اس پیپر کا تذکرہ ہے, دل میں آ رہا ہے کہ یار پیپر دینا ہے. انجینئر بن گئے, سول انجینئر بن گئے, امتحان کے دنوں میں سوائے سول انجینئرنگ کا کوئی چیز رہی نہیں کہ وہ کرنا ہے کام. ہر جگہ یہ ڈاکٹر, سرجری ہے, پیپر ہے, یہ ہر ایک شعبے میں بالکل ٹھیک. وہ حالت جو چند دن کے لیے طاری ہوئی تھی نا, اس کو مجموعی طور پہ آدمی دیکھے کہ میری زندگی میں دن رات میں میری سوچ کا مرکز کیا ہے. سوچ کا مرکز یہ ہے کہ پیسے کماؤں, سوچ کا مرکز یہ ہے کہ کس طرح گاڑی لے لی جائے, سوچ کا مرکز یہ ہے کہ فلاں رشتہ وغیرہ جو بھی آپ, اس سوچ کے مرکز میں اگر جب تک اللہ نہ آئے تب تک ٹھیک نہیں ہوتا. بس اتنی سی بات. تو سوچ کا مرکز اللہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اللہ ہی کے حوالے سے میرا وجود ہے اور اللہ ہی کے حوالے سے میرا عدم ہے. جہاں خدا نہیں ہے میں بالکل یاد کیے جانے کے قابل نہیں ہوں, مجھے کوئی پوچھتا نہیں, اور خدا ہے تو مجھے کوئی پوچھتا ہے. خدا کے ساتھ تعلق ہے تو صوفی بھی, مولوی بھی, مفتی بھی, فقیر بھی, کچھ بھی اللہ کے حوالے سے ہے. کوئی پوچھتا بھی ہے تو کہتا ہے مسجد میں گئے ہوں گے, نماز کا وقت ہو رہا ہے, اذان ہو گئی ہے. اچھا بھائی کہاں ہوں گے, دیکھو تو کس افطار پارٹی یا افطار یا اس کام میں یا اس کام میں. حج کا موسم آ گیا, ممکن ہے حج کو گئے ہوں. اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہی لوگ دریافت کرتے ہیں اور لوگوں کو جواب ملتا ہے. یہ جب اللہ خیال کے مرکز میں آ جاتا ہے نا, اور ہر بات آدمی اس حوالے سے سوچنے لگتا ہے کہ کھانے سے خدا خوش ہوگا, چھوڑ دوں ناراض ہوگا, جوتا پہنوں لے لوں خدا خوش ہوگا ناراض ہوگا, جہاں جاؤں کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو نقصان سے اٹھا کر کمال کے عروج تک پہنچاتی. کیونکہ جب وہ ہر بات میں خدا کا دھیان کرتا ہے تو ایسی اندھی بھی نہیں پڑی کہ اللہ اس کا دھیان نہ کرے. اللہ کو بندہ محبوب بن جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو, آج کل یہ اس سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح مجھے راضی کرے, کسی طرح مجھے خوش رکھے. تو فرشتوں تم گواہ رہنا, میں اسے ایسے اعمال کی توفیق اب دوں گا کہ میں اس سے خود خوش ہو جاؤں. تو چاہیے کیا؟ وہ خود کہتے ہیں مانگو. مانگنے گئے تو انہوں نے کہا بالکل ہم تمہیں ایسے اعمال کی بھی توفیق بخشنے لگیں گے جس سے تم ہم سے خوش ہم تم سے خوش رہیں چاہیے کیا؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے. ڈاکٹر کہتا ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر کے سو. اتنی سے تو بات سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمیشہ مسواک کر کے سوتے تھے. بس کتنا فرق پڑ گیا. عمل وہی ہے, کام وہی ہے, سوچ کی تو تبدیلی ہے کہ ڈاکٹر کہے نہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. بس حدیث میں آتا ہے مرضات للرب, تمہارے پروردگار کو جو چیز خوش کرتی ہے, اللہ جس چیز پہ خوش ہوتا ہے وہ تمہارے مسواک کرنے سے. دانت تو صاف کرنے ہیں کہ نہیں کرنے, مسواک سے کر لیے, فرمایا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا آغاز ہے نا, ایک چھوٹی سی بات ہے. تو کہتا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم, اور جب تم اٹھو تو یہ کہو کہ سبحان اللہ و بحمدی, اللہ کی تسبیح اور حمد کرو. اٹھو کس طرح, سو رہا ہے نا رات کو, صبح آنکھ کھلی, پاک ہے ناپاک ہے کوئی بھی حالت ہے, پہلا جملہ اس نے کہا سبحان اللہ و بحمد ہین تقوم, جب تم بیٹھے ہوئے ہو. یہ دوسری تفسیر ہے, جب اٹھو کھڑے ہو تو سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھو. ایک ذرا سی تو بات ہے آدمی کے ذہن میں رہے, صبح آنکھ کھلی, اٹھنا تو ہے ہی, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. سب سے پہلے تو موبائل اٹھا کے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا دنیا ہے, یہی ہے نا. اور اگر لوڈ ختم ہو جائے تو قیامت سے بھی بڑی قیامت ہے. کریں کیا؟ ایک مطلب دو سیکنڈ نہیں لگتے سبحان اللہ و بحمد. آغاز کرے کہ جس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے, کوئی مشقت نہیں, کوئی محنت نہیں, لیکن اللہ کی توفیق بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے.